نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، ایک بہت اہم سبق ہم سب یاد کر لیں اس کو. رمضان مبارک کا مہینہ ہے، عبادت کی جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان دل میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ عبادت جمع ہو گئی ہے، عبادت کا مال بہت جمع ہو گیا ہے. تو اس وقت شیطان مردود سے یہ کہہ دینا چاہیے کہ میری عبادت کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے. اللہ تعالیٰ اگر مجھے بخش دیں گے تو اپنی رحمت سے ہی بخشیں گے قیامت کے دن، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے بجائے اس کے کہ میں اپنا کھاتا کھولوں اپنی عبادت کا کہ میں نے یہ عبادت کی ہے وہ عبادت کی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ہی بخش دیں، کیونکہ ہمارے اعمال کے اندر فی نکل سکتی ہے. تو نے نماز پڑھی اس میں دکھاوا تھا، تو نے روزہ رکھا اس میں بھی دکھاوا تھا، ہر چیز میں فی نکل سکتی ہے. صدقہ دیا تھا لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے. تو جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں ان سب میں فی نکل سکتی ہے، نقص ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اپنی رحمت میں کیسے فی نکال سکتے ہیں. تو جو بندہ دل میں یہ ارادہ کر لیتا ہے اے اللہ آپ اپنی رحمت کے ہی صدقے ہمیں بخش دیجئے گا، ہمارے اعمال کچھ نہیں ہیں، تو یہ وسوسے دل میں آئے تو فوراً شیطان کو یہ جواب دے دیں کہ میرے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے جس اللہ نے مجھے توفیق عنایت فرمائی ہے، میں تھوڑا بہت کام کر لیا ہے، تھوڑی بہت محنت کر لی ہے، تھوڑی بہت مزدوری کر لی ہے. ہماری ناقص مزدوری پہ وہ ہمیں انعام کامل عطا فرماتے ہیں، یہ ان کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے، ورنہ ہماری مزدوری کیسی ہے، ناقص ہے. اور غیر عظمتوں والے مالک کا حق کیسے ادا کر سکتی ہے ہماری ناقص مزدوری. تو ہماری ناقص مزدوری کا صلہ کامل صلہ، ہماری ناقص مزدوری کا صلہ کامل عطا فرمانا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور کچھ نہیں ہے. تو وہاں سب اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمتیں غیر محدود ہیں جبکہ ہماری عبادت محدود ہے. بھائی 80 سال کی عبادت سے زیادہ 80 سال کی جنت مل سکتی ہے. جب 80 سال پورے ہو جائیں اللہ تعالیٰ فرمائے چلو بھائی گیٹ آؤٹ، نکلو یہاں سے، تمہارا وقت پورا ہو گیا ہے، جتنی مزدوری کی تھی اتنا صلہ دے دیا، جنت کے مزے اڑا دیے 80 سال تک، 80 سال عبادت کی تھی، چلو وقت ختم ہو گیا. اب جیسے انسان سمجھتا ہے کہ میں نے 80 سال کی مزدوری کی دنیا میں، 80 سال کے بعد جنت میں میں نکل جاؤں گا، تو بتائیں جنت میں رہنے کا مزہ اس کو آئے گا؟ وہ ہر وقت سوچتا رہے گا کہ ایک دن مجھے نکلنا جنت سے بھی. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، 80 سال کی عبادت کی برکت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب کو جنت دیں گے، چاہے کوئی 40 سال میں مرے یا 60 سال میں مرے. تو معلوم ہوا کہ اللہ ہی کی رحمت سے کام بنے گا. تو آدمی جو ہے اللہ تعالی کی عبادت کرے، اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کسی شیخ کا سایہ، اس کے مشورے سے انسان کام کرتا ہے. ایک شخص مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، تو میں بعد میں بھی میرے شیخ سے بیعت ہو گئے، تو کہنے لگے کہ مجھے ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے، چکر آتے ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، دل دھڑکتا ہے، بہت کمزوری معلوم ہوتی ہے. میرے شیخ نے پوچھا کتنی عبادت کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ رات 3 بجے اٹھ جاتا ہوں، 3 بجے اٹھ کے عبادت کرنے لگتا ہوں. میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو جب ڈاکٹر بدل جاتا ہے تو علاج بھی بدل جاتا ہے، پہلے تمہارے پیر مولانا خیر محمد صاحب تھے، اب تم نے مجھے پیر بنا لیا ہے، اب علاج بدل جائے گا، تو میرے مشورے پہ عمل کرو، عشاء پڑھ کے سو جاؤ، 2 رکعت تہجد عشاء کے وقت ہی پڑھ لو. جن لوگوں کو تہجد پڑھنے کا شوق ہے لیکن کمزوری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے، تو محدثین نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا ہے کہ عشاء پڑھ کے عشاء کے بعد 2 رکعت سنت ادا کرتے ہیں، فرض کے بعد 2 سنتیں، اور وتر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں بنیت تہجد. اور میرے شیخ فرماتے تھے اس میں 3 نیت کر لیں، صلاۃ الحجر کی نیت بھی کر لیں، صلاۃ التوبہ کی نیت بھی کر لیں، اور تہجد کی نیت بھی کر لیں، تینوں لڈو ایک ہی 2 رکعت میں آپ کو مل جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت وسعت ہے، اس لیے تینوں نیت کر لیں آپ. اور دو رکعت چار رکعت نماز پڑھ کے سو جائیں وتر سے پہلے، انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن تہجد گزاروں میں اٹھائے جائیں گے۔ تو پھر حضرت نے فرمایا کہ نماز یہ پڑھ کے پھر سو جاؤ، فجر تک خوب سوتے رہو، فجر کی نماز جماعت سے ادا کرو، باقی وظیفہ سب ملتوی کر دو، کیونکہ آپ نے جو زیادہ وظیفہ پڑھا ہے اسی وجہ سے آپ بیمار ہوئے ہیں۔ 80 سال کی عمر ہے، کمزور گھٹنے ہیں، تو بیماری کیسے نہیں بڑھے گی، چکر کیوں نہیں آئیں گے؟ تو تھے مخلص، بات مان لی شیخ کی۔ ایک ہفتے کے بعد ہنستے ہوئے کہا کہ صاحب اب تو نہ چکر آ رہے ہیں، نہ بلڈ پریشر ہے، نہ دل دھڑک رہا ہے، اور مجھے تو پہلے سے بھی زیادہ اللہ کا قرب مل رہا ہے، حالانکہ نفل اعمال کم کر رہا ہوں۔ دیکھیں اعمال کم ہیں لیکن شیخ کی بات ماننے سے اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے خوشی سے میرے شیخ کو زمانے میں 100 روپے ہدیہ بھی دیا کہ میں غیر علاج کے میں اچھا ہو گیا ہوں۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پیر کے مشورے سے اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے۔ اگر پیر کسی کا ذکر ملتوی کرا دے اور کہے کہ بھائی خانقاہ میں تم سب کے سب جوتے سیدھے کرتے رہو، جھاڑو لگاتے رہو، چائے بناتے رہو، لوگوں کے جوتے سیدھے کرتے رہو، تو اسی سے انشاءاللہ ولی اللہ ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ کا راستہ پیر کے مشورے سے طے ہوتا ہے، جو پیر کہہ دے بس وہی کرو۔ اللہ کے لیے آپ نے جب پیر پکڑا ہے، شیخ پکڑا ہے، تو وہ اللہ کے لیے ہی آپ کو مشورہ دے گا جس میں آپ کی خیر خائی اور بلائی ہوگی۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ سفر میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں، شیخ کے ساتھ 50 آدمی سفر کر رہے ہیں، اور آدھی رات کو کوئی تہجد پڑھنے کے لیے نہیں اٹھا، سب دو رکعت نفل عشاء کے بعد پڑھ کے سو گئے۔ اب اگر کوئی آدھی رات کو تہجد کے لیے اٹھے گا تو شیطان وہاں پہنچ جائے گا کہ دیکھو تم کتنے وی آئی پی ہو، کتنے خاص آدمی ہو، سب پڑے سو رہے ہیں اور تم اللہ کے حضور میں لگے ہوئے ہو۔ یاد رکھو، اگر اس سے دل میں بڑائی آ گئی تو اس سے بہتر تھا کہ تم تہجد نہ پڑھتے اور اپنے آپ کو حقیر سمجھتے۔ کمتر سمجھنا اللہ کے ہاں بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اپنی عبادت پہ ناز کرنا۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ریل کے سفر میں تھے، فرسٹ کلاس کا ڈبہ تھا، رات کو عشاء پڑھ کر سو گئے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، تو حضرت کا ایک دوست تھا، اسے فرسٹ کلاس میں تھا، اس نے رات کو اٹھ کر تہجد پڑھی اور جناب شیطان نے اس کے دماغ میں تکبر ڈال دیا۔ اس نے گھر جا کر خط لکھا کہ میں آپ سے بیعت توڑتا ہوں، اپنے شیخ سے حضرت شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ خط لکھا، میں آپ سے بیعت توڑتا ہوں کیونکہ آپ نے تہجد نہیں پڑھی اور میں نے تہجد پڑھی ہے۔ مرید تو تہجد گزار مگر شیخ تہجد گزار نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا میرے شیخ سے کہ دیکھ لو، اس ظالم کو یہ خیال نہیں ہوا کہ میں مسافر ہوں، عالم کا سونا بھی عبادت ہے۔ پھر حضرت نے کیسی عجیب مثال دی کہ ایک کارپینٹر نے آپ کا دروازہ بنایا اور اس کے جو اوزار ہیں جس سے وہ دروازہ بناتا ہے، لکڑی چھیلتا ہے، صفائی کرتا ہے، لکڑی کو خوبصورت کرتا ہے، جسے رندہ کہتے ہیں، تو لوہے کا وہ اوزار گس گیا۔ اب اس نے پتھر نکالا اور اس اوزار کو پتھر میں ایک اینچے تک گھسا، تو اس ایک گھنٹے کی مزدوری بھی اس کو دینا واجب ہے کیونکہ آپ ہی کے کام میں تو اس کا اوزار گھسا ہے، لہذا اس وقت کی مزدوری بھی دینی پڑے گی۔ تو مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ جب عالم کا دماغ اللہ کے سرکاری کام میں تھک گیا تو اس کا سونا بھی عبادت، کیونکہ وہ اللہ ہی کے کام میں تھکا ہے۔ اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے اللہ والوں کی 2 رکعت عام لوگوں کی 1,00,000 رکعت سے افضل ہے۔ تو میرے دوستو، اپنے شیخ کے بارے میں یہی تصور کرنا چاہیے کہ اس کی 2 رکعت ہماری 1,00,000 رکعت سے افضل ہے۔ نمبر 2، شیخ ہر وقت سرکاری کام میں مصروف رہتا ہے، بولنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، اس لیے کبھی بھی اپنے دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے. دیکھیں آج کل قوتیں بہت کمزور ہیں, اس لیے بزرگوں نے مشورہ دیا ہے کہ دو رکعت نفل عشاء کے وقت ہی پڑھ لو. ہاں جو قوی ہو صحت مند ہو تو بھائی ہم آدھی رات کو اٹھنے سے منع بھی نہیں کرتے. بعض لوگوں کو بچپن سے عادت پڑ گئی ہے ماشاءاللہ, تو ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی تو وہ ضرور پڑھیں گے, لیکن اپنے کو کسی سے بہتر نہ سمجھیں, اپنے کو سب سے حقیر سمجھیں کہ اللہ میں آپ کے کرم سے تہجد پڑھتا ہوں. یہ جملہ روزانہ کہیں آپ لوگ, سب ہم سب اس کو یاد کر لیں, ورنہ اگر دل میں ذرہ برابر بڑائی آ گئی تو سب لوگ جنت نہیں پائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, جس کے دل میں مکھی کے سر کے برابر بھی بڑائی آ گئی تو وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا, بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. تو بتاؤ بھائی کتنی خطرناک بیماری ہے یا نہیں. تو اس کا علاج کیا ہے؟ روزانہ اللہ سے کہیں کہ اے اللہ میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال, کیونکہ اگرچہ ہماری داڑھی روزہ نماز تو ہے شریف پڑھتا ہے, کوئی داڑھی نہیں رکھتا نماز بھی نہیں پڑھتا, لیکن زندگی میں اس کا کوئی عمل ایسا ہو گیا ہو کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا, اللہ اس سے خوش ہے, اور ہم سے زندگی میں کوئی ایسا عمل ہو گیا جس سے اللہ ناراض ہو گیا, تو معلوم ہوا کہ وہاں ہمارا کیا حشر ہوگا. بھائی جیسے کہ دنیا ہی میں بعض لوگوں کو دیکھا کہ خوبصورت بیوی کی پٹائی کر رہے ہیں, اور بعض لوگوں کو دیکھا کہ کالی کلوٹی بیوی کو پیار کر رہے ہیں, تو کیا ہے, پیا جسے چاہے سہاگن وہی ہے, جس کو شوہر پیار کر لے قسمت والی وہی ہے, تو جس بندے کو اللہ پیار کر لے قسمت والا وہی بندہ ہے. تو یہ دو جملے حضرت حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں, قلب تکبر سے پاک صاف ہو جائے. نمبر ایک یہ کہ روزانہ یہ کہیں کہ اے اللہ میں سارے عالم کے مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال, کہ نہیں معلوم کہ مجھ سے کیا عمل ہو گیا ہو جس سے آپ ناراض ہو. اور جو بے عمل ہے, مان لو کہ شراب پیتا ہے مگر ہے تو مسلمان, کوئی عمل شاید اس کا اللہ کو پیارا ہو گیا اور اسی پر اس کی معافی ہو جائے. ایک آدمی نے اپنی بیوی کھانے میں نمک تیز کرنے پر صبر کر لیا, جب اس کا انتقال ہوا تو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ. اس نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے کھانے میں بیوی کے نمک تیز کرنے پر اس کی پٹائی نہیں کی, گالی نہیں دی, اس ادا کو میں نے قبول کر لیا, اس لیے تجھ کو معاف کر دیا. تو معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کس کا کیا عمل قبول ہو جائے دوستو. لہذا روزانہ یہ جملہ کہا کریں کہ اے اللہ میں سارے عالم کے مسلمانوں سے کمتر ہوں, سارے عالم کے مسلمان مجھ سے اچھے ہیں, کیونکہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے ہاں میرا کیا عمل قبول ہے کیا قبول نہیں ہے. نمبر دو, حکیم علومت فرماتے ہیں کہ اے اللہ اشرف علی ساری دنیا کے جانوروں اور کافروں سے بھی بدتر ہے, کیونکہ معلوم نہیں کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا. بتاؤ بھائی اگر خاتمہ خراب ہو جائے تو کتے اور سور ہم سے بہتر ہے یا نہیں. تو یہ دو جملے ہم سب یاد کر لیں میرے دوستو. تکبر سے بچنے کے لیے مرنے سے پہلے اللہ ہم سب کو تکبر سے پاک فرما دے, یہ جملے جو یاد کر لیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں ایک ہندو کو جنت میں دیکھا, پوچھا کہ لالا جی تم جنت میں کیسے ٹہل رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مولوی صاحب مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا تھا. لو جی, تو کسی کو کیا حقیر سمجھے, لیکن کفر سے نفرت ہم پر واجب ہے اور کافر کو حقیر سمجھنا حرام ہے. نقیر واجب ہے, تحقیر حرام ہے. اب اگر کوئی کہے کہ صاحب یہ تو بہت مشکل کام ہے, ہم کافر کو اپنے سے حقیر نہ سمجھیں, اس کا جواب حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ نے دیا کہ چاند کی طرح ایک نہایت خوبصورت شہزادہ ہے مگر اپنے منہ پر کالی روشنائی لگائی, تو روشنائی تو اس کو تو حقیر سمجھو, اس کے چہرے کو حقیر نہ سمجھو, کیونکہ جب صابن سے دھو کر آ جائے گا تو پھر سے صاف ستھرا اور حسین ہو جائے گا. ایسے ہی کافر ہیں کہ ممکن ہے کہ مرتے وقت کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جائے. محرم رحمۃ اللہ علیہ کیا جی بات فرماتے ہیں کہ کسی کافر کو حقارت سے مت دیکھو, کیونکہ اللہ کی توفیق سے وہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں جو مرنے سے پہلے مسلمان ہو گئے. اس لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی عظمتیں, اللہ سے تعلق جس کا ہوتا ہے وہ تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ کمتر سمجھتا ہے. اللہ کی عظمتیں جیسے کھلتی رہتی ہیں انسان کے اوپر, تو اپنے وجود بالکل اس کو نظر ہی نہیں آتا. اپنے کمالات, اپنے ہنر, کچھ عبادات, کچھ بھی اس کو نظر نہیں آتا. اللہ کی عظمتیں ہی سامنے نظر آتی ہیں اس کو. تو بھائی, بعض وقت زیادہ عبادت کرنے والوں ہی کو شیطان گمراہ کرتا ہے, کیونکہ وہ خود بھی بہت عبادت کرتا تھا نا. شیطان نے کتنی عبادت کی تھی ہے نا, لیکن تکبر کی وجہ سے مردود ہو گیا. اس لیے مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ نے مشورہ دیا ہے کہ تہجد, تلاوت, حج, عمرہ جو کرو تو سمجھو کہ نیکی کر دریا میں ڈال, نیکی کر دریا میں ڈال. نیکی کو یاد بھی نہ رکھو کہ ہم نے کیا کیا نیکیاں کی ہیں, اور اللہ سے کہتے رہو کہ آپ کی رحمت ہی کا سہارا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنی 80 سال کی عمر کے آس پاس کمرے میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں, کمرے میں داخل ہو رہے ہیں, اور روتے ہوئے رات کا وقت 2 بجے قریب رات کو روتے ہوئے, حالانکہ کتنے مواعظ, ہزاروں کی تعداد لوگ جو ہے اللہ والے بن گئے, کتنا اللہ نے فیض پورے عالم جاری فرما دیا, لیکن روتے ہوئے رات کو فرما رہے تھے کہ اے اللہ, اختر آپ کے پاس آپ کی رحمت کا سہارا لے کے آئے گا. اللہ اکبر. دیکھو میرے دوستو, آج ہم نیکی کرتے ہیں, اترانے لگتے ہیں, نیکیاں یاد رکھتے ہیں. مصیبتیں جب آتی ہیں تو ہم نیکیاں یاد رکھتے ہیں کہ میں نے تو بہت نیکیاں کی تھی, میرے بھی کیوں پریشانی مصیبتیں آئی ہیں. نیکی کر دریا میں ڈال دے, بس نیکی کو یاد نہ رکھیں. اللہ کی رحمت کے سہارا, بس اسی کا سہارا ہے. اور ہماری نیکی پر تو آپ آبجیکشن لگا سکتے ہیں, اللہ آبجیکٹ کر سکتے ہیں کہ تم نے نماز تو پڑھی لیکن میرا حق ادا نہیں کیا, تمہارا دل ادھر ادھر لگا ہوا تھا, تم تو یار کے سامنے تھے مگر تمہارا دل بے وقار میں تھا, کاروبار میں تھا. اس لیے اللہ سے کہو کہ اللہ, ہمیں کسی عبادت کا سہارا نہیں, ہم کو صرف آپ کی رحمت کا سہارا ہے, صرف آپ کی رحمت ہی سے ہم سب بخشے جائیں گے. وہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ, میں بھی اللہ کی رحمت سے بخشا جاؤں گا, عمل سے نہیں بخشا جاؤں گا, تو ہم لوگ دوستو کیا منہ رکھتے ہیں؟ تو آپ بتائیے بھائی, کتنا خطرناک مرض ہے, اتنا خطرناک ایٹم بم ہے کہ سارا تہجد, حج, عمرہ خراب کر دیتا ہے. تکبر کا یہ مرض اٹامک بم ہے یہ, جیسے ہیروشیما پہ اٹامک بم گرا تھا, سارا شہر تباہ ہو گیا تھا, ایسے ہی دل میں شیطان ایک ذرہ بڑائی ڈال دیتا ہے جس نے انسان کا سارا حج, عمرہ ختم, اور ساری تہجد بیکار ہو جاتی ہے. میرے شیخ نے سنایا, ایک حاجی صاحب کے ہاں کوئی مہمان آئے تو اپنے خادم سے وہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ اس مٹکے سے زمزم لے کے آؤ جو میں دوسرے حج سے لے کے آیا تھا. بظاہر تو انسان دیکھتا ہے یار ایک جملہ ہی ہے, لیکن اللہ والے پہچانتے ہیں. حضرت امام الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, ایک ہی جملے میں دونوں حج کا ثواب ضائع کر دیا. چھوٹا سا جملہ ہے دیکھیں آپ, لیکن اتنا مشقت اٹھائی, اتنا پیسہ خرچ کیا, لیکن ایک جملے میں دونوں حج کا ثواب ضائع کر دیا. کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ دوسرے حج, بس کہہ دیتے کہ مٹکے سے زمزم لے کے آ جاؤ. یہ تربیت ہوتی ہے جب کسی اللہ والے کی غلامی اختیار کرتا ہے. ہم ان کی غلامی کرنا نہیں چاہتے, نفس و شیطان کے غلام بنے رہتے ہیں. اس لیے ہم نیکیاں تو خوب کرتے ہیں لیکن ہماری نیکیاں بھی برباد کر دیتے ہیں. جس کی ہم غلامی کرتے ہیں وہی ہماری نیکیاں برباد کر دیتے ہیں. اگر ہم کسی سچے اللہ والے کی غلامی کریں تو ہمیں وہ بولنا بھی سکھائیں گے, تربیت کریں گے. ہماری ایک ایک چیز کی تربیت کرتے ہیں اللہ والے. بولنے کی تربیت بھی ہوتی ہے, رونے کی بھی, ہنسنے کی بھی. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اللہ والے تو آنسوؤں کی تربیت بھی کرتے ہیں. یہ خود ساختہ پودے نہیں ہوتے جو جنگل میں اگ جاتے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ کسی اللہ والے کے سائے میں رہنے کی کسی بندے کو اللہ والوں کے سائے میں رہنے کی توفیق عنایت فرما دے تو سمجھے کہ یہ بہت ہی خوش قسمت ہے، اللہ کا بہت خاص فضل ہے اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ جلد اس کو بھی اپنا مقرر بندہ بنا لیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کی تربیت ہوتی ہے میرے دوستو، یہ سروس سینٹر ہیں، اہل اللہ سروس سینٹر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو دیکھیں ہمیشہ دو جملے کہتے رہنا چاہیے ہم سب کو، ہم سب مسلمانوں سے کمتر ہیں فی الحال، کوئی مسلمان اگرچہ بے نمازی ہے تب بھی ہم سے بہتر ہے۔ کیوں؟ معلوم نہیں کہ اس کا کون سا عمل قبول ہو گیا ہو، ہم علم غیب، ہمارے پاس علم غیب تو نہیں ہے، اللہ جانتے ہیں دل کے حالت ہر بندے کی۔ تو آپ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ سارے مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال، اور کافروں اور جانوروں سے کمتر ہوں بالمحال، کہ نہ معلوم خاتمہ کیا ہو، قیامت کے دن ہمارا کیا معاملہ ہوگا۔ تو حضرت حکیم الامت مجدد ملت رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے ولی اللہ، اپنے زمانے کے مجدد حضرت، کتنے بڑے بڑے علماء کے پیر تھے، تو فرمایا کہ کیا کہوں، مجھ کو ہر وقت غم رہتا ہے کہ نہ جانے اشرف علی کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ بتائیے ہم لوگوں کو کیا معاملہ ہونا چاہیے، اللہ سے امید بھی رکھو، نا امیدی نہ ہو، مگر اپنے دماغ میں اور دل میں تکبر کی جو لید ہے اس کو نہ رکھیں، یہ لید نجاست، یہ لید ہمیں پلید کر دے گی، اللہ کے قرب سے دور رکھے گی۔ یہ تکبر کی لید اپنے دماغ سے نکال دینی چاہیے کہ جو کام ہوتا ہے اللہ کے رحمت سے ہوتا ہے۔ تو اپنے خاص بندے کسی اللہ والے سے محبت کرے، بڑی خاص نعمت ہے، جس کو کسی اللہ والے سے محبت ہو جائے تو یہ دلیل ہے کہ وہ بھی اللہ والا وہ بھی بن جائے گا انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ حکیم اجمل خان باہر نکلے صبح کی سیر کے لیے، تو راستے میں ایک پاگل ٹکرا، پاگل سامنے سے آ رہا ہے، ان کو دیکھ کر آنکھ ماری پہلے، پھر مسکرایا، پھر زور سے قہقہ ہمارا، حکیم صاحب پریشان ہو گئے، جلدی سے واپس اپنے مطب میں آئے، خادم سے کہا کہ پاگلوں والی دوائی لے کے آ جلدی سے۔ کیا کہ حضور، کیا ہوا خیریت؟ کہا کہ جلدی سے دوائی کھلاؤ مجھے، راستے میں ایک پاگل مجھے دیکھ کے پہلے اس نے آنکھ ماری اور پھر ہنسا مسکرایا اور پھر زور سے قہقہ لگایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے اندر بھی کچھ پاگل پن کے جراثیم ہیں، تبھی تو پاگل دیکھ کے مجھے ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ تمہارے شیخ نے فرمایا کہ یہ دیکھو، جب کسی کو اللہ والوں کو دیکھ کر خوشی محسوس ہو اور دل ان کی طرف کھینچتا ہو تو سمجھو کہ اس کے دل میں بھی اللہ والے بننے کے جذبات ہیں، کسی دن یہ بھی اللہ والا بن جائے گا۔ جس کو اللہ والوں کو دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے، میرے شیخ جب چھوٹے سے تھے تو ان کی ہمشیرہ گود میں لے جا کر، کہ ایک اللہ والے رہتے تھے وہاں گاؤں میں، ان کے پاس لے جا کر دم کراتی تھی، میرے شیخ فرماتے تھے اس وقت میں گود میں ہوتا تھا تو مجھے مسجد، اللہ کا گھر، اس کی دیواریں اچھی لگتی تھی، وہ اللہ کا بندہ جو ہوتا تھا اس کو دیکھ کے مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی، داڑھی دیکھ کے مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی، اس کا لباس دیکھ کے مجھے خوشی ہوتی تھی۔ تو جب کسی اللہ والے کو دیکھ کے خوشی محسوس ہو تو سمجھے کہ یہ بھی انشاءاللہ اللہ والا بن جائے گا۔ تو جنت میں بے حساب داخلہ اور جنت میں جانے کا ایک اور راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس خاص بندے سے محبت کریں۔ دلیل کیا ہے؟ دیکھیں قیامت کے دن اعلان ہوگا، عین المتحابون فیہ، جو لوگ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے وہ عرش کے سائے میں آ جائیں۔ دیکھیں عرش کے سائے میں سائے ملے گا، وہاں حساب نہیں ہوگا، اور جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا۔ تو عرش کے سائے میں بلانا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب جنت دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ راستہ ہے بھی بڑا مزیدار، محبت میں مزہ آتا ہے کہ نہیں بتاؤ بھائی، یہ راستہ اللہ کا محبت ہی محبت ہے۔ ایک مزدور تھے، انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ جو اس نیک کام میں پیسے لگائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ بادشاہ نے ہنس کر ٹال دیا، مگر بادشاہ کی بیوی نے سن لیا اور جلدی سے پیسہ لا کر دے دیا کہ حضرت یہ اس کام میں لگا لیجئے. اب رات کو بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ بیوی تو جنت میں جا رہی ہے مگر مجھے جنت میں جانے سے روکا جا رہا ہے. تو صبح ہوتے ہی وہ بھی پیسے لایا مگر مجذوب نے انکار کر دیا کہ خواب دیکھ کر اب آ رہے ہو, پہلے کیوں نہیں یقین کیا تھا. اس لیے میرے دوستو, اگر آپ کا شیخ یا کوئی اللہ والا آپ سے کسی نیک کام میں پیسہ خرچ کراتا ہے تو یہ اس کا احسان سمجھو. بھائی وہ اپنے پیٹ میں تو نہیں ڈال رہا ہے نا, تو سمجھ لو کہ مجھ پر احسان کر رہا ہے. قیامت کے دن تم شکر ادا کرو گے. لیکن اگر فہم سلیم ہے, سلامتی ہے فہم میں, عقل میں سلامتی ہے, تو شکر ادا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم تو چپٹے ہوئے تھے پیسوں کے ساتھ, لیکن آپ نے نکال کر ہماری کرنسی کو آخرت میں ٹرانسفر کر دیا ہے. تو شیخ کے مشورے سے ہمت بڑھ جاتی ہے. ویسے تو آدمی جلدی خرچ نہیں کرتا, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج پیسے لاؤ. اس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا پیسہ پیش کر دیا, پورا گھر صاف کر دیا, یہاں تک کہ کرتے کے بٹن بھی توڑ کر پیش کر دیے اور ان کی جگہ کانٹا لگا دیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ ابو بکر صدیق کو میرا سلام پیش کرو اور پوچھو کہ وہ خوش ہے یا غمزدہ ہے کہ ہائے پیسہ, ہائے پیسہ مارا گیا, سارا پیسہ چلا گیا. بتائیے مارے کی طرف سے سلام آئے بندے کے لیے, اللہ کو کیا خوش قسمتی. صدیق اکبر نے مارے خوشی کے تین دفعہ فرمایا انا ربی راضین, انا ربی راضین, انا ربی راضین, میں اپنے رب سے راضی ہوں, خوش ہوں, میں اپنے رب سے راضی خوش ہوں. دیکھا آپ نے کیا درجہ تھا ان کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لائے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تہائی فوج کے سامان کے لیے پیسہ لائے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ میں لے کر بجایا کیونکہ سکے تھے, اور فرمایا کہ اللہ تیرا نبی عثمان سے راضی ہو گیا, تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. اچھا اس کی ایک اور مثال, بھائی مان لے کہ کسی ملک کے اندر کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے اور آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس ملک سے بھاگنا ہے, اور آپ کا کوئی ایماندار دوست آپ کی کرنسی لے کر اس ملک میں پہنچا دے جس ملک میں آپ کو جانا ہے, تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے کہ نہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ نے مثال دی, تو آپ کو جس ملک میں جانا ہے وہاں ہمیشہ رہنا ہے, اگر آپ کی کرنسی لے کر اس ملک میں بھیج دے کوئی شخص تو اس کا احسان مند رہنا چاہیے کہ نہیں. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا, ایسی دنیا سے کیا دل لگانا. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے شیخ کا احسان اور شکریہ ادا کریں, اور اللہ سے کہیں کہ اللہ جس طرح مال دیا ہے دل بھی بڑا بنا دیں. مال تو دیتے ہیں لیکن دل اللہ ہر ایک کو نہیں دیتے. جن کے پاس, بعض لوگوں کے پاس مال نہیں ہوتا لیکن دل بڑا ہوتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ دل بھی مجھے بڑا عطا فرما دیجئے. آپ کی محبت کا حق ہم سے صحیح ادا نہیں ہوتا, اگر سلطنت بھی دے دیتے تو حق ادا نہیں ہوتا. ایک سلطنت نہیں سارے عالم کی سلطنت بھی اللہ پر فدا کر دو تو اللہ کی محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. وہ کیا کہیں, ہماری روح, اللہ تعالی ہماری روح کو باری کر دیں. دیکھیں ایک نا باری لڑکے سے کسی نے کہا کہ تمہاری شادی کروا دیں. اس لڑکے نے کہا کہ بھائی شادی میں کیا کرنا پڑے گا. کہا کہ روٹی, کپڑا, مکان دینا پڑے گا, بہت کچھ کرنا پڑے گا. اس نے کہا کہ توبہ توبہ رہنے دیجئے, آپ میری شادی نہ کرائیں, مجھے اس لیے مزہ آ رہا ہے کہ میں کرکٹ کھیل رہا ہوں, بال کھیل رہا ہوں, پتنگ اڑا رہا ہوں. اب یہی لڑکا جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس سے پھر پوچھا گیا تمہاری شادی کرا دوں, تو جناب وہ پاؤں دبانے لگے گا, بادام لائے گا, خود خوش آمد کرے گا, جلدی جلدی کروا دیجیے, مہربانی کر کے ہاتھ جوڑے گا. تو دوستو جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا ان کے حوصلے اور ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے دل اور جان میں اپنی محبت کو کامل کر دیں, اور جتنا بھی اللہ نے نیک اعمال کی توفیق دی اس کی قبولیت کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, اکراہٹ دل میں پیدا نہ ہو. اتنا دیا ہے, میں نے اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کیا. اے اللہ جتنا دیا اپنی رحمت سے قبول فرما لے, ہماری نماز قبول فرما لے, ہمارا یہاں آنا قبول فرما لے, ہماری یہ جو مجلس ہے اللہ اس کو قبول فرما لے اپنی رحمت سے. اللہ ہم سب کو, ہمارے سب دوستوں کو جو حاضر جو غائب جو سن رہے ہیں, اللہ کسی کو محروم نہ فرمائے, اپنی محبت سب کو عطا فرما دے, اخلاص عطا فرما دے, ہر معاملے کے اندر اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کریں. تو دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ دو جملے تکبر کی بیماری سے بچائے انشاءاللہ بچے گا انسان. یہ جملے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال, اور تمام کافروں سے اور جانوروں سے کمتر ہوں فی المحال. تکبر کی حقیقت دو جز ہے, تکبر کا بڑا ایٹم بم ہے, دو جز ہیں. اس کی ٹیکنالوجی کس چیز سے بنتی ہے دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ بطر الحق و غمط الناس, حق بات کو قبول نہ کرے. لوگ کہتے ہیں کہ تکبر ہے کیا چیز, یہ دو جز ہیں, اس کے دو انگریڈینٹس سے تکبر بنتا ہے. بطر الحق, حق بات کو قبول نہ کرے کہ میں نہیں جانتا مولویوں کی بات, تم لوگ اپنی طرف سے بتاتے رہتے ہو, مولویوں کو چاہیے کہ یہ کہیں. بھائی لوگ مولوی جو ہیں وہ باتیں بناتے ہیں نہیں ہیں, بتاتے ہیں. جو اللہ کا فرمان ہوتا ہے, اللہ کے رسول کا فرمان ہوتا ہے, اس کو بتاتے ہیں. ہمارا کام صرف بتانا ہے, بنانا نہیں ہے. بنانا تو اللہ کے رسول کا ہے. تو دوسرا جز غمط الناس, یعنی پوری دنیا میں کسی ایک انسان کو بھی حقیر سمجھنا, یہ رکھیں, ایک انسان کو بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں تکبر سے, بڑھائی سے, خود بینی سے. اللہ ہم سب کی کامل اصلاح فرما دے اپنی رحمت سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.